الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 68-69 کا مطالعہ کر رہے ہیں. سیدنا موسیٰ کی دعوت کو جو چیلنج درپیش ہوا وہ یہاں زیر بحث ہے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے ذمے ایک تو یہ کام تھا کہ وہ فرعون کو دعوت حق پہنچائیں، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو صورتحال ہی بالکل تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں بھی قبول کرتا تو اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیں، بنی اسرائیل اب یہاں نہیں رہیں گے. میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ انہیں فلسطین میں آباد کیا جائے گا، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک مرکز بنائیں گے اور اپنی قومی حیثیت سے دنیا والوں پر حق کی شہادت دیں گے. سیدنا یوسف کے بعد انتظار کیا گیا کہ وہ ایک پوری قوم کی صورت اختیار کر لیں، چنانچہ کم و بیش 500 سال تک وہ مصر میں رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور پھر یہ ذمہ داری ان کو دی گئی. انہوں نے جب آ کر اپنی دعوت پیش کی تو فرعون نے کہا کہ تم اگر فی الواقع جہان کے رب کی طرف سے آئے ہو تو کوئی فرمان تقرر پیش کرو، کوئی نشانی، کوئی آیت، ہم کس طرح یہ یقین کر لیں کہ تم فی الواقع رب العالمین کے نمائندے ہو. اس موقع پر انہوں نے وہ دونوں نشانیاں پیش کر دیں. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ پورے مصر کے جادوگروں کو بلا کر ان نشانیوں کا ابطال کیا جائے، یعنی یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ کوئی نبوت نہیں ہے، یہ کوئی معجزات نہیں ہے، یہ کوئی خدائی عمل نہیں ہے، یہ اسی طرح کے ایک فن کا مظاہرہ ہے جیسے جادوگر کیا ہی کرتے ہیں. اس کو سامنے رکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ اچھی بات ہے، پھر کوئی میلے کا دن منتخب کر لیا جائے، لوگ اس طرح کے موقعوں پر جمع ہوتے ہیں، پہلے سے بھی انتظار ہوتا ہے کہ فلاں دن آئے گا، بڑی تقریبات ہوں گی. اس زمانے کے لحاظ سے لوگ دیہات سے بھی آ جاتے تھے، گرد و پیش کے علاقوں سے بھی آ جاتے تھے، اور جو کچھ ہوتا تھا اس کو گویا علی رؤوس الاشہاد لوگوں کے لیے ایک مظاہرے کی صورت مل جاتی تھی. یہی کیا گیا. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ ایسے ہی دوڑتی ہوئی دکھائی دیں جیسے سانپ دوڑتے ہیں، فاوجس فی نفسہ خیفت موسیٰ، اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا. یہ ظاہر ہے کہ ایک وقتی ہراس کی نوعیت تھی. اس کی وضاحت میں میں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ لٹھیا کو سانپ بنا کر پیش کرتے تھے، اس لیے جادوگروں نے بھی اسی قسم کے جادو کا انتخاب کیا اور لاٹھیوں کے ساتھ ساتھ رسیوں کو بھی سانپ بنا کر دکھا دیا. لیکن قرآن نے یخیل و علیہ کے الفاظ سے واضح کر دیا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی، وہ محض نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، جس سے انسان وہی کچھ دیکھنے لگتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں سائنس کا علم بہت ترقی کر چکا ہے۔ سائنس کے علم کی ترقی میں بڑا کردار ان قوانین نے ادا کیا ہے جو مادے کے اندر اتر کر دریافت کر لیے گئے ہیں۔ یہ قوانین جب دریافت ہو گئے ہیں تو پھر مادے میں چھپے ہوئے اسرار بھی سامنے آ گئے۔ ہم ان کے مظاہر اب نئی ایجادات کی صورت میں دیکھتے ہیں، جو بڑی حیرت انگیز ہے۔ اس وقت چونکہ ہم ان سے مانوس ہو چکے ہیں تو اس لیے کوئی خاص تعجب نہیں ہوتا، لیکن اگر 200 سال پہلے کے کسی شخص کو اٹھا دیجئے اور اس کے سامنے ان کا مظاہرہ کر دیں تو یہ بڑے معجزات ہیں۔ وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کیسے ممکن ہے، نہ درمیان میں کوئی تارے ہیں، نہ کوئی رابطے ہیں، نہ کوئی تعلقات ہیں، آوازیں پہنچ رہی ہیں، تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے سے لوگ ایک دوسرے کی ایک ایک حرکت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، گویا لوگوں کی شبیہ کو زندہ شبیہ کی صورت میں جب چاہیں آپ چشم زدن میں اٹھا کر لے آتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بے شمار پہلو ہیں۔ میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس زمانے میں مادے کے قوانین کی طرف تو لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں تھی، لیکن نفس کے قوانین بڑی حد تک دریافت ہو چکے تھے۔ تو نفس کے قوانین میں ایک علم جادو بھی ہے جو اس سے پیدا ہوا۔ یہ معلوم ہے کہ وہ دور رہا ہے دنیا میں جس میں اس کا بڑا غلغلہ تھا۔ ہر جگہ اس فن کے ماہرین ہوتے تھے، شعبدہ باز بھی، اور بڑی حد تک انسان کی دیکھنے کی یا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہونے والے جادوگر بھی۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی لوگ میدان میں آئے جو اس کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یعنی محض یہ نہیں ہے کہ کوئی فریب کاری کر کے شعبدہ دکھا دیا، بلکہ فی الواقع کے نفس انسانی پر اثر انداز ہو جاتے تھے۔ اس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، یخیل و الیہ، یعنی یہ نہیں ہوا کہ رسی سانپ بن گئی یا اس کی ماہیت میں کوئی تبدیلی آ گئی، بلکہ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جادو جس چیز پر اثر انداز ہوتا تھا وہ شے نہیں تھی، وہ نفس انسانی کی دیکھنے، سننے اور کسی چیز کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی ہمارے جو ظاہری اور باطنی حواس ہیں، وہ چونکہ دنیا کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہیں، ان پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک علم قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جادوگروں کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اتارا، وہ بھی ایک نفسی علم ہے۔ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے دو فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے وہ علم لوگوں کو سکھایا تھا۔ اس وقت بھی اس کے بعض ماہرین جہاں تہاں مل جاتے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں اس کا بھی بہت غلغلہ رہا ہے۔ اس علم کا اگر بہت گہرائی میں جا کے مطالعہ کریں، جس طرح کے اس کے ماہرین بتاتے بھی ہیں، ان کی تصنیفات میں ہم پڑھتے بھی ہیں، اور اگر ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ وہ علم اس سے آگے بڑھ کر کسی شے کے آراز پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یعنی جو صفات کسی چیز میں ہوتی ہیں، جیسے ایک چیز یہاں ہے تو یہ اس کا ظرف ہے، وہ اس کی جگہ کو تبدیل کر دے گا، اس کا رنگ تبدیل کر دے گا، اس کی خوشبو تبدیل کر دے گا۔ اس طرح کی چیزیں نفسی علم کے ذریعے سے کرنی ممکن ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی کے ایک بڑے ماہر کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ سیدنا سلیمان کے دربار میں تھا، اس نے جنات کے مقابلے میں بھی اپنے علم کی برتری ثابت کی۔ جنات میں سے ایک عفریت نے کہا کہ میں 1500 کم و بیش میل کا فاصلہ ہے قوم سبا کا، میں وہاں سے اس کا تخت اٹھا لاؤں گا، اتنا ہی وقت لگے گا جتنے میں آپ کا دربار دوپہر کے بعد برخاست ہو جاتا ہے۔ لیکن اس شخص نے یہ کہا کہ میں اس کو چشم زدن میں لا دیتا ہوں۔ اس وقت بھی ہم انسانوں کی زندہ شبی چشم زدن میں منتقل کر لیتے ہیں، تو اسی نوعیت کا ایک علم اس کے پاس بھی تھا۔ قرآن نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس اللہ کے قانون کا ایک علم تھا۔ تو یہ قوانین ہیں، مادے میں جو قوانین ہیں ان کو دریافت کر لیا جائے تو وہ ایجادات پیدا ہو جاتی ہیں جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں، اور نفس میں جو قوانین ہیں ان کو دریافت کر لیا جائے تو چیزوں کے آراز پر وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، ان سے بھی اسی طرح کے کرشمے دکھائے جاتے ہیں اور دکھائے جا سکتے ہیں۔ معجزہ اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے، اس میں شے اپنے جوہر میں، اپنی حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر سانپ کو بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک مادی وجود ہے، اور مادے میں جو عناصر ہیں انہی کی ترتیب سے بن گیا ہے۔ اب تو ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا ترتیب ہوتی ہے جس سے ان میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں یا اس نوعیت کی کوئی چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے، تو وہاں انہی کو ابتدا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ آخری درجے کی حقیقت ہوتی ہے، نفسی علوم میں آراز تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جادو میں جس کو قرآن نے کہا یخیل الیہ، یعنی ہمارے حواس پر وہ اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے کہ جیسے جادوگر چاہتا ہے ہم اس چیز کو ویسے ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں، درا حالانکہ نہ اس کے آراز میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، وہ رسیاں ویسے ہی رسیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس کا ایک اجمالی سا ذکر میں نے اس موقع پر کر لیا تاکہ ان تینوں چیزوں کو الگ الگ سمجھا جا سکے۔ چنانچہ اگر جادوگر کے مقابلے میں نفسی علم کا کوئی ماہر آئے گا تو وہ اس کو سمجھ لے گا، واضح ہو جائے گا اس پر کہ یہ میرے علم سے برتر چیز ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کا میں کرشمہ دکھایا کرتا ہوں۔ اور اگر معجزہ سامنے آ جائے تو پھر تو کوئی تردد باقی ہی نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ در حقیقت کسی علم کے ماہرین ہی کا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت بھی اگر کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ آ کے کرے گا تو سائنسدانوں ہی کو توجہ دلائی جائے گی کہ وہ آ جائیں اور اس کا جائزہ لے لیں، اور وہی بتا دیں گے کہ یہ اب ہمارے علم سے بالاتر چیز ہے یا ہمارے ہی علم کو کسی دوسرے طریقے سے استعمال کر لیا گیا ہے، وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز معجزے کو معجزے کی حیثیت سے قبول کرنے یا رد کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی نوعیت کا امتحان برپا کیا گیا تھا، تو انہوں نے جب اس کا مظاہرہ کیا تو ایسے ہی لگا کہ جیسے رسیاں دوڑ رہی ہیں، وہ سانپ بن گئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس موقع کے اوپر سیدنا موسیٰ کو خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ قلنا لا تخف انک انت الاعلى، ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور اس کے ساتھ ہدایت کی کہ والکے ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا۔ نگل جائے گا یعنی یہ سارا جادو باطل ہو جائے گا، نہ آنکھوں پر وہ اثرات باقی رہیں گے، نہ لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے، وہ جو چلتی ہوئی رسیاں ہیں وہ ساکن ہو جائیں گی اور رسیوں ہی کی صورت میں نظر آئیں گی، اور یہ اجدہا ہے، اس میں تو حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، اور جب حقیقت تبدیل ہو گئی ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکے گا۔ یہ فرمایا گیا، اور اس کے بعد کہا کہ انما صنعوا قید و ساحر، یہ کوئی حقیقی تبدیلی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فی الواقع خرق عادت ہو گیا ہے یا اشیاء کی ماہیت میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے. انہ صنعوا قید و ساحر، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب. صنعوا قید و ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یعنی جادوگر حق کے مقابل میں نہیں ٹھہرتا. کوئی باطل اس کے مقابلے میں آئے گا تو وہاں کون بڑا جادوگر ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا. تو فرعون کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، کوئی فن سیکھ کے آ گئے ہیں، میں نے جب اس کے ماہرین کو بلا لیا ہے تو ان کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی. اس کے بارے میں میں نے وضاحت کی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ایک خوف سا محسوس ہوا تو یہ محض وقتی ہراس تھا، اور ہر انسان جب کسی چیز کو اس طرح دیکھتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. یہ ایک وقتی ہراس تھا جو اس طرح کی صورتحال میں فطری طور پر پیدا ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ غالباً توقع نہیں کر رہے تھے کہ جادوگر کوئی ایسی چیز پیش کر دیں گے یہ اسی طرح کی ہوگی جیسے وہ پیش کر رہے ہیں، تو اس سے انہیں اندیشہ سا ہوا، اس لیے کہ انسان تو انسان ہی ہے، وہ ان ساری چیزوں کی حقیقت کو اس طرح نہیں سمجھتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا. تو یہ جو فرمایا کہ حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی وضاحت میں نے اس طرح کی ہے، اس لیے کہ حق کے سامنے آتے ہی ہر شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا چیز ہوتی ہے. اسی مقصد سے اس فرق پر بھی میں نے ابھی گفتگو کی کہ جادو میں انسان کے حواس پر جادوگر اثر انداز ہوتا ہے، گویا ایک نفسیاتی اثر ہے جس میں جس طرح وہ چاہتا ہے چیزیں اس طرح نظر آنے لگ جاتی ہیں، یعنی وہ آپ کو بظاہر ایسے دکھائے گا جیسے ایک درخت اگایا ہے، اس پر پھل آ گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ حواس ہی پر ایک خاص طرح کا اثر ہوتا ہے جس میں آدمی یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ غالباً وہی چیز ہے. اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں یا اس کے قریب چلے جائیں تو واضح ہو جائے گا کہ کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوئی ہے. نفسی علم میں جیسے میں نے عرض کیا آراز تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ بڑی حد تک حقیقت کے قریب ہوتا ہے، اور معجزے میں چونکہ حقیقت یا جوہری میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کے سامنے ان میں سے کوئی علم بھی ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے کہ حق کے سامنے آتے ہی ہر شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا چیز ہوتی ہے. استاذ امام کے الفاظ میں یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ ماہ نقشب کے مقابلے میں خورشید جہاں تاب نکل آئے. یہ معلوم ہے کہ ایک سائنسدان نے ایک زمانے میں، یعنی آج کے زمانے میں نہیں بلکہ آج سے صدیوں پہلے، ایک کنویں سے چاند نکال کے دکھایا تھا جس کی روشنی کم و بیش ایک دو میل تک چلی جاتی تھی. اس طرح کا شعبدہ جب اس نے دکھایا تو لوگوں میں بڑی حیرت کا اظہار کیا گیا. تو اس کے نکالے ہوئے چاند کو ماہ نقشب کہا جاتا ہے اس کے نام پر. تو ماہ نقشب لوگوں کو حیران کر سکتا ہے، اس سے کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، لیکن اس کے مقابل میں اگر خورشید جہاں تاب طلوع ہو جائے، آفتاب نکل آئے، تو وہ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. بالکل اسی طرح کا مقابلہ وہاں ہوا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ منطق و استدلال سے دونوں کا فرق واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ نہیں تھا کہ اب انہیں دلائل سے یہ بتانا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے. ان کے تو ہاتھ میں وہ عصا دے دیا گیا تھا جس میں ہر چیز واضح تھی. چنانچہ اسی طرح کے جیسے خورشید نکل آئے تو ماہ نقشب کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہی معاملہ وہاں بھی ہوا. جیسے ہی انہوں نے اپنی لٹکیا پھینکی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی، اور وہی ایک اژدہا تھا جو اب سب کو نظر آ رہا تھا اور سب اس کو دیکھ رہے تھے. تو یہ ہوا. یہ جیسے ہی ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. آخر کو یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے، یعنی انہوں نے جیسے یہ دیکھا ان سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ یہ جادو نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے فن کی چیز نہیں، نہ یہ کوئی شعبدہ ہے، نہ یہ کوئی نفسی علوم کی نوعیت کی چیز ہے، یہ کسی دوسرے جہان کی چیز سامنے آ گئی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے، یعنی عظمت کے اعتراف میں انہوں نے اپنے سر سجدے میں ڈال دی۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی جب عصا پھینکا گیا اور اس نے سانپ کی طرح لہراتی ہوئی ہر رسی اور ہر لاٹھی کو اسی طرح رسی اور لاٹھی بنا دیا جس طرح کہ وہ حقیقت میں تھی، اور سارا طلسم نابود ہو گیا، تو جادوگر سجدے میں گر، یعنی ان کے فن کا آخری کمال وہی تھا جو وہ دکھا سکتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اندازہ کر لیا کہ یہ ہمارے فن سے کوئی بالا تر چیز ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور جہان سے آئے۔ سارا طلسم نابود ہو گیا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ آیت میں اس کے لیے الکیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو مجہول کا صیغہ ہے، یہ جادوگروں کے جذبہ تعظیم و اکرام کی تعبیر کے لیے آیا ہے، یعنی گویا بے اختیار سجدے میں گر پڑے، یعنی ان کو سمجھنے میں کوئی ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کرنا پڑا، اس کے سامنے آتے ہی ان پر واضح ہو گیا کہ یہاں معاملے کی نوعیت بالکل دوسری ہے۔ سحر و ساحری اور اس طرح کے دوسرے علوم کو ان کے ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں، یعنی میں آپ تو کسی فن کے اگر ماہر نہیں ہیں تو اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، لیکن کوئی شخص اس فن کا آخری درجے کا ماہر ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرا فن کیا ہے، میرے حدود کیا ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ان میں اور معجزے میں فرق کے لیے یہ نہایت واضح معیار ہے کہ علوم و فنون کے ماہرین بھی اس کے سامنے اعتراف عجز پر مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر کہیں سے نکل کے آتا ہے اور وہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسے جادوگر یا سائنسدان کوئی معجزہ دکھا دے، اس کی نوعیت ہی بالکل الگ ہوتی ہے، اس وقت کے جتنے ماہرین ہیں یا اس علم کو جاننے والے ہیں وہ اگر سامنے موجود ہو تو وہ اعتراف پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتراف عجز کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے بے اختیار کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ چشم زدن میں حقیقت بالکل آخری درجے میں ان پر واضح ہو گئی اور انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ایمان کا یہ اعلان ہمارے آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ فرعون کے سامنے ہوا ہے، اور فرعون تو اپنی خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یہ وہی تھا جو اس زمانے کے گاڈ کنگز کرتے تھے، یعنی بادشاہوں کو اس طرح پیش کیا جاتا تھا کہ وہ فلاں اور فلاں دیوتا کے اوتار ہیں، ان کو گویا ان کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور اسی دیوتا کی حقیقت کی تجسیم بادشاہ کی صورت میں ہو گئی ہے، اس معنی میں وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ یا معبود اعلیٰ کہتا بھی تھا اور اس کی قوم کے لوگ اس کی پرستش بھی کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ زمین و آسمان کا اپنے آپ کو خالق کہتا تھا، اس حیثیت سے بادشاہ پیش کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ہوا، یہ فرعون کی خدائی کو بالکل براہ راست چیلنج تھا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا صاف انکار تھا، اس لیے کہ بادشاہی تو اس خدائی پر کھڑی تھی، تو خدائی کا بھی انکار کر دیا انہوں نے اور بادشاہی کا بھی انکار کر دیا، جسے ظاہر ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اس کے لیے تو پھر آخری درجے کی حق پرستی ضروری تھی کہ وہ بھی اعتراف کر لیتا اور یہ کہتا کہ یہ سب طلسم تھا جو ہم نے بنا رکھا تھا، ایک طلسم وہ ہے جو جادوگروں نے دکھایا اور جب اس کی بیمائیگی واضح ہو گئی تو انہوں نے اعتراف کر لیا، ایک طلسم وہ ہے جو بادشاہوں نے بنا رکھا تھا یا اس زمانے کے مذہبی پیشواؤں نے بنا رکھا تھا وہ بھی باطل ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ کیا چیز ہے، لیکن اعتراف اتنا آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب اس کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا انکار کر دیا گیا تو وہ بول اٹھا، قال آمنتم له قبل ان آذن لکم۔ اس پر فرعون نے کہا، تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے، یعنی یہاں سے اس نے بات شروع کی کہ اگر کوئی حق بھی واضح ہوا تھا تو بادشاہی میری، خدائی میری، پہلے میرے ساتھ تو بات کرنی چاہیے تھی، تم نے تو انتظار ہی نہیں کیا، یعنی خود ہی اعتراف کر لیا، سجدے میں پڑ گئے، اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس نے اس کے بعد ایک ایسی سیاسی بات نکالی کہ اس کی داد دینا پڑتی ہے۔ اس نے کہا کہ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ نے جو کچھ دکھایا ہے یہ جادوئی ہے، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے۔ یعنی صاف معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگوں نے مل کر کوئی سازش کی تھی، یہ تم لوگوں کا گرو ہے، جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے ماہرین فن کے ہوا کرتے ہیں، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تم لوگ یہ طے کر کے آئے تھے کہ پہلے وہ اپنے جادو کو پیش کرے گا اور پھر تم آ کے مقابلے میں کھڑے ہوگے، شکست ہو جائے گی اور اس طریقے سے تم لوگ اپنے گرو کے ساتھ ہم پر غلبہ پالو۔ تو یہ اس نے گویا سیاسی چال چلی اور پوری صورتحال کو اپنی طرف سے الٹ دینا چاہا، یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، چنانچہ میں اب اس جرم پر تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى۔ اچھا، تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی۔ یعنی یہ تمہارا گرو ہے اور گرو بھی اپنے چیلوں کو سزائیں دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم نے شاید اس کی کسی سزا سے ڈر کے یہ سازش اس کے ساتھ کر لی ہے، اب پتہ چلے گا کہ کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو سزا کا اعلان بھی کر دیا، کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے، میں نے وضاحت کیا، یعنی میری یا تمہارے گرو موسیٰ کی، اب یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ اس سزا کی طرف اشارہ ہے جو نفسی علوم کے ماہرین اپنے شاگردوں کی نافرمانی پر انہیں دیتے ہیں، یعنی اس نے تمہیں مجبور کیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ میں تمہارا یہ فن بھی چھین لوں گا اور تمہیں سزا بھی دوں گا، تم اس کے نتیجے میں یہاں آ گئے ہوگے، لیکن اب پتہ چل جائے گا، میں بھی اس ملک کا بادشاہ ہوں، میری بھی ایک بڑی سلطنت ہے، اب میں تمہیں اس طرح کی سزائیں دوں گا، اور یہ سزائیں وہی بیان کی ہیں جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں دین میں بھی بغاوت کے لیے، دہشت گردی کے لیے اور اس طرح کے غیر معمولی جرائم جو معاشرے میں نیوسنس پیدا کر دیتے ہیں، یہی سزائیں سورہ مائدہ میں بیان ہوئیں۔ اس طرح کے لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے گرو کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو اپنے جادو کے زور سے وہ انہیں کسی بڑی آفت میں مبتلا کر دے گا۔ اوپر جادوگروں کے جس اعتراف حق کا بیان ہے، اس سے مجمع پر جو اثر پڑا اور فرعون اس کے درباری جس طرح رسوا ہو کر رہ گئے، اس کی خفت مٹانے اور بگڑے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ فرعون نے فوراً ان پر سازش کا الزام رکھ کر سزا سنا دی ہے کہ سب تمہاری اور تمہارے گرو موسیٰ کی ملی بھگت ہے۔ اس نے ڈرا دھمکا کر، یعنی موسیٰ نے ڈرا دھمکا کر تمہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور اب تم لوگ ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو۔ تم نے یہ سب اسی لیے کیا ہے کہ کھلے میدان میں اپنے گرو کے سامنے شکست مان لو گے تو تو اس کی دھاک عام لوگوں پر بیٹھ جائے گی اور ہماری حکومت کے خلاف تمہاری سازش کامیاب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور موسیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہے، اور وہ اس سزا سے کہیں زیادہ سخت اور عبرت انگیز ہوگی جس کے خوف سے تم نے فتح و شکست کا یہ ڈرامہ رچایا۔ یہ فرعون نے کہا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، ہر چند یہ بات بالکل بے تکی تھی۔ فرعون خود اپنے ہی منتخب کیے ہوئے میدان میں خود اپنی ہی لائی ہوئی فوج سے ہارا تھا، لیکن اس شکست کا اثر مٹانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی بات تو آخر بنانی تھی، چنانچہ اس نے بنائی۔ اور داد دینی چاہیے کہ اس نے بڑی سیاسی ذہانت کا ثبوت دیا، اور کیا عجب کہ اس طرح وہ بہتوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب بھی ہو گیا ہو۔ لیکن حق کو اس قسم کی پرفریب باتوں سے نہیں دبایا جا سکتا۔ یعنی حقیقت واضح ہو گئی، جو لوگ سلیم الطبع تھے انہوں نے جان لیا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو بھی فریب دیا، اور ممکن ہے کہ اپنی سیاسی چال سے وہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی فریب دینے میں کامیاب رہا ہو۔ تاہم یہ معاملہ یہاں ختم ہوا۔ اس کے بعد اور حقائق ہیں جو قرآن مجید نے اسی واقعے کی نسبت سے بیان کیے ہیں، ان کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔